بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أربعين نووي كمختصر كحديث ككتاب كدرس كآغاز كرتها آج كدرس الله تعالى سيا دعاء كرتها كالله تعالى هم سبكو ان احاديث کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پہ دو اہم باتیں کرتے ہیں. نمبر ایک، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں مقدمۃ المجموع کی شرح میں آداب العالم المتعلم ذکر کرتے ہوئے. تو حاضرین سامعین سے گزارش ہے کہ وہاں سے آپ لوگ سن لیں تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے. لیکن یہ جان لیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی کے عالم ہیں اور معروف عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے. اجمالی طور پر ان کے علم کو قبول حاصل ہوا، اور دوسری بات، مقدمے کے طور پر اربعین احادیث کے تعلق سے، اور یہ مقدمہ میں بیان کر رہا ہوں فتح القوی المتین فی شرح الاربعین وتتمۃ الخمسین، یہ کتاب کا نام ہے. یہ کے مؤلف ہیں الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، مسجد نبوی کے معروف محدث اور عالم حفظه الله. انہوں نے اربعین نووی کی شرح کی ہے، متوسط شرح. ان کے مقدمے میں سے میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء نے احادیث کے تعلق سے جو تصانیف کی ہیں، چالیس احادیث کے تعلق سے جن کا امام نووی نے ذکر کیا ہے اپنے مقدمے میں، نو صحابہ سے، اور ان کا نام بھی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بھی خود فرمائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف وان کثرت طرقه، کہ محدثین کا اتفاق ہے، حفاظ کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ چالیس احادیث کو کسی موضوع پہ جمع کرنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، یہ خاص وعد کی گئی ہے. اور یہ بھی بیان کیا اسی مقدمے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ حدیث نہیں جو ضعیف ہے، بلکہ جو عام احادیث ہیں جن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جو حاضر ہے صحابہ کرام میں سے وہ میری بات کو آگے جو لوگ حاضر نہیں ہیں غائب ہیں ان تک پہنچا دیں. تو ان احادیث کے مجموعے کو اس لیے تألیف کیا تاکہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث عام ہو جائیں. اور دوسری حدیث نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے شخصی چہرے کو پر نور کر دے، پر رونق کر دے جس نے میری بات کو سنا اور اسے سمجھا، پھر اسے آگے ویسے بیان کیا جیسے کہ اس نے سنا الحدیث. اور تیرہ علماء کا نام لیا جنہوں نے تألیف کی چالیس احادیث میں. ان میں سے سب سے پہلے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس احادیث کو کا مجموعہ کا تألیف کی ہے، اور ان میں سے جو سب سے آخر میں سے تھے، سلف کی بات کر رہے ہیں، امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اہتمام کیا تھا. یعنی تیرہ علماء کے سلف میں سے نام لیے اور پہلے نمبر پہ امام عبداللہ بن مبارک، انہوں نے ابتدا کی، اور آخر میں ان 13 میں سے جو آخری تھے وہ امام ابو بکر البیہقی، سنن بیہقی والے جو ہیں. اور ان کے ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، اور ان کے علاوہ بہت ہی زیادہ لوگوں نے 40 احادیث کا اہتمام کیا ہے ان کی تصنیف کے متقدم اور متأخرین میں سے. وہ پھر امام نووی فرماتے ہیں، اب یہ ساری باتیں کوٹ کریں شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، کہ امام نووی فرماتے ہیں بعض علماء نے 40 احادیث صرف اصول الدین میں جمع کیے ہیں، اور بعض نے صرف فروع میں جمع کیے ہیں، اور بعض نے صرف جہاد میں جمع کیے ہیں، اور بعض نے صرف زہد میں جمع کیے ہیں، اور بعض نے صرف آداب میں جمع کیے ہیں، اور بعض نے صرف خطبوں میں جمع کیے ہیں، اور سارے کے سارے اچھے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ میں ایسے 40 احادیث کو جمع کروں جو ان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سب کا ذکر ان میں ہو، سب کا مجموعہ جو ہے جن میں اصول بھی ہوں، فروع بھی ہوں، اخلاق بھی ہوں، آداب بھی ہوں، زہد بھی ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، ان سب کا میں نے یہ دیکھا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ میں سب کو جمع کر دوں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی کتاب میں، ایک ہی تالیف میں، اور ہر حدیث ان میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے. جیسے ہم دیکھیں گے ہر حدیث ایک عظیم قاعدہ دین کے قواعد میں سے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بعض احادیث کے تعلق سے دین اسلام کا مدار انہی حدیث پر ہے، بعض نے کہا کہ آدھا اسلام ہے، بعض نے کہا کہ تیسرا حصہ ہے پورے دین کا. پھر امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور میں نے ان 40 احادیث میں میں نے لازم پکڑا کہ صحیح حدیث ہو، اور اکثر احادیث صحیح بخاری مسلم میں سے ہیں، اور میں ان کا ذکر کروں گا بغیر سند کے، تاکہ امام نووی فرماتے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا بغیر سند کے تاکہ حفظ کرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ سند لمبی ہوتی تو پھر حفظ بھی مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ محدثین بغیر سند کے حفظ نہیں کرتے تھے. جیسے ہمارا زمانہ ہے، جیسے ہم ہیں، ویسے ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ہماری حیثیت ہے، تو ہمارا جیسے حافظ ہے، ہمارے جیسے ہمت ہے، تو علماء بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ گزرتا گیا، اب یہ 7ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، تو آج کے زمانے میں ہم کیا کہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے حفظ کرنے والے کے لیے، اور اس کا فائدہ عام ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص چاہے جو آخرت کی تڑپ رکھتا ہے، کہ وہ ان احادیث کو جان لے، کیونکہ ان میں بہت سے اہم پیغام موجود ہیں، اور بہت ساری تنبیہ کی گئی ہے، بہت ساری طاعات فرمانبرداری کے تعلق سے، اور یہ واضح ہے، ظاہر اس کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ان حدیث پہ. پھر شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام نووی نے جو جن حدیث کا ذکر کیا ہے وہ 42 احادیث ہیں، 42 ہیں، اور 40 کہا گیا تغلیباً مع حذف الکسر الزائد. عام طور پہ جب ایک کسر بیچ میں آ جاتا ہے، کیا بولتے ہیں آپ میتھ میں اسے کیا بولتے ہیں، جیسے 6.7 فریکشن ہوتا ہے، تو ہم 6.7 کہہ دیتے ہیں. ہاں، تو ایسے ہوتا ہے کہ محدثین بھی عرب میں بھی اس طریقے سے اگر کوئی چیز 5 سے زیادہ ہو، 10 سے کم ہو، تو اس کو راؤنڈ اباؤٹ تقریباً جو ہے نا وہ اگلے نمبر تک جو زیادہ بڑا ہے اس تک لے جاتے ہیں. تو اصل 42 ہیں، تو 40 کیوں کر دیے؟ اس لیے کہ 42 ہیں تو 5 سے کم ہیں، تو اس لیے 40 کر دیے، 45 نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سبحان اللہ، دیکھیں تواضع بھی ہے اور انصاف بھی، اگرچہ 42 ہیں لیکن اربعین جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے. شاہد الحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کی بہت ہی اس کتاب کو بہت ہی قبولیت عطا کی گئی ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریاض الصالحین کے ساتھ. عام لوگوں میں یہ کتاب مقبول ہے اور بہت زیادہ مشہور ہوئی، بہت ہی زیادہ ان کتابوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب مبتدئین کے لیے جو ذہن میں آتی ہے جب حدیث کا علم کا آغاز کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث کے علم دیکھیں، صحیح بخاری ہے، دوسرے حدیث ہیں، تو آغاز اس کتاب سے نہیں کیا جاتا صحیح بخاری سے. تو جو بھی حدیث پڑھاتا ہے محدث وہ یہیں سے شروع کرتا ہے سبحان اللہ, عربی نووی سے. ورنہ امام بخاری کا زمانہ دیکھیں تیسری صدی, اور ان کا زمانہ دیکھیں ساتویں صدی, تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. کیونکہ نمبر ایک حدیث تھوڑی ہیں, چھوٹی ہے, متن بھی اتنا لمبا نہیں ہے, اور پھر ایک موضوع سے زیادہ ہے, اور دین کے قواعد سمجھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور صرف 40 یا 42 یا انہوں نے 50 تک درج حنبلی 8 مزید کر دیں, 50 کر دیں, تو پتہ ہوتا ہے کتنی حدیثیں پڑھنی ہیں. صحیح بخاری میں دیکھیں گے کتنی ہزار حدیث ہے, تو پہلے سے انسان دہل جاتا ہے. تو یہاں پہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو آسان ہے, ابھی ختم ہو جائے گی, ابھی ہم سمجھ لیں گے, تو حوصلہ افزائی ہوتا ہے طالب علم کے لیے. شاہد بن حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں, تو یہ عربی نووی ہیں جن سے آغاز کیا جاتا ہے علم حدیث کا. اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 احادیث کا اضافہ کیا ہے جوامع الکلم میں, وہ بھی یعنی اچھی اور کمال کی احادیث ہیں. فاکمل بها العدۃ 50, تو انہوں نے 42 سے 50 پورے کر لیے, اور ان کے شرح بھی کی ہے, جس اور اس کتاب کا نام رکھا جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم, یہ پوری کتاب کا نام ہے, اور معروف ہے جامع العلوم والحکم کے نام سے, یہ کتاب معروف ہے ابن رجب حنبلی کی, جامع العلوم والحکم. اور عربی نووی کی جو شروح ہیں شاہ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیں, جن میں مختصر بھی ہے مطول بھی ہے, اور سب سے زیادہ وسیع شرح کی ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور میں نے یہ دیکھا شاہ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 40 حدیث کی شرح کرنی ہے جو متوسط ہو, نہ مطول ہو زیادہ نہ مختصر ہو, اور ہر حدیث میں پوائنٹ وائز 1, 2, 3 اس طریقے سے الگ الگ سے پوائنٹ کے طریقے سے میں شرح کروں گا شاہ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں. اور اسی شرح سے انشاءاللہ ہم بھی فائدہ اٹھا کر ان کی شرح سے انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے, اور بعض اہم باتوں کی نشاندہی بھی کریں گے انشاءاللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں. اور آخر میں بعض فوائد کا بھی میں ذکر کروں گا شاہ صاحب فرماتے ہیں. اور میں جو استفادہ میں نے حاصل کیا اس شرح میں, شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں ابن دقیق العید کی شرح سے نمبر ایک, نمبر دو ابن رجب حنبلی جس کا ذکر کیا ان کی شرح سے, نمبر تین ابن عثیمین کی شرح عربی نوویہ کی, نمبر چار فتح الباری ابن حجر عسقلانی. فتح الباری میں بھی یہ حدیث اکثر جو صحیح بخاری میں ہے انہوں نے بھی شرح کی ہے نا, تو صحیح بخاری جتنی حدیث ہیں فتح الباری سے انہوں نے بھی اس کا فائدہ حاصل کیا ہے. اور یہ پتہ چلا طالب علم کو جب آپ نے حدیث کی شرح ڈھونڈی تو کہاں ڈھونڈنی ہے, اب حدیث آ گئی انما اعمال بالنیات, اپنے شرح ڈھونڈے کہاں ڈھونڈیں گے آپ, پتہ چلے صحیح بخاری میں ہے. اگر آپ نے وسیع دیکھنی ہے فتح الباری میں جائیں, مختصر دیکھنی ہے تو یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے شاہد المسلم احمد البدر کی, یہ چھوٹی سی ہے, پورے حدیث کی شرح بھی ہے اور اس میں بعض اہم پیغام بھی ہیں. اگر آپ نے اس سے زیادہ بڑھ کے متوسط میں جانا ہے تو رجب حنبلی کی میں نے بات کی ہے, وہ تو فتح الباری سے بھی زیادہ انہوں نے اس کی شرح کی ہے. الغرض تو یہ مطول بھی ہے, مختصر بھی ہے اور متوسط بھی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نام رکھا ہے اس شرح کا فتح القوی المتین فی شرح الاربعین وتتمۃ الخمسین للنووی وابن رجب رحمہ اللہ. تو لمبا نام ہے فتح القوی المتین فی شرح الاربعین وتتمۃ الخمسین للنووی وابن رجب رحمہ اللہ. والمتین اسماء اللہ, والمتین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. دیکھیں جب اللہ کا نام آیا تو ایسے نہیں چھوڑا, اس خاص ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگر جملے میں بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے نا, تو یہ بتانے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اس کی دلیل دیکھیں, قال اللہ عز و جل فی سورۃ الذاریات ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو کس نے کہا منتے اللہ تعالیٰ کا نام ہے ٹھیک ہے نا, اب دلیل بھی آ گئی ہے سبحان اللہ. تو یہ طالب علم کو یعنی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ شرح جب بھی کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی بات ہے, عقیدہ کا کوئی مسئلہ سامنے, منہج کا مسئلہ سامنے ہے, تو دلیل بھی ساتھ بیان کرنی ہے تاکہ سننے والے کے لیے آسانی بھی ہو اور اس کا سینہ بھی چوڑا ہو جائے, آنکھوں میں ٹھنڈک بھی پڑ جائے. اور معنی کیا ہے متین کا, شدید القوۃ, یہ قوی ہے طاقتور, بہت ہی زیادہ طاقتور المتین ہے, جیسے کہ تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے. یہ بھی بیان کریں کہ میں خود اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کتاب کتبی تفسیر میں قوی کا معنی یہی مفسرین نے بیان کیا ہے, تو پتہ چلتا طالب علم کو کہ جب اتنے بڑے محدث حوالے بھی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کہاں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور کس طریقے سے وہ شرح کر رہے ہیں, اور ایک بات بیچ میں آگے المتین انہوں نے ہیڈنگ میں کتاب کے نام میں, تو یہ کہاں سے آیا ہے فتح القوی المتین ٹھیک ہے نا, تو اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنْ أُوصِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأَحْدِيثِ الْخَمْسِينَ، میں وصیت کرتا ہوں طالب علم کے کہ ان 50 کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اور ہم انشاءاللہ کم سے کم 30% ہم یاد ضرور کریں گے. جو ساتھی پورے حفظ کر سکتے ہیں تو اللہ کو جزائے خیر دے، نور علی نور ہے، لیکن جن کی ہمت تھوڑی کمزور ہے تو 50 پورے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، اور ان میں سے کم 20 تو آنے چاہیے 50 میں سے، انصاف ہے. اور جو آپ کی مرضی، جو بھی آپ چوز کر لیں، بعض کا میں خود کہوں گا، نشان لگاؤں گا یہ حفظ ہے، اور بعض آپشنل ہے، 20 پورے کریں گے، 10 میرے طرف سے، 10 آپ لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور یہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جوامع الکلم یعنی لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت وسیع ہے، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرح سے سب کو نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سمیع مجیب ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم علی محمد علیہ وصحبہ اجمعین. تو شیخ صاحب نے مقدمے کے طور پہ چند اہم باتیں کی ہیں. ہمارا جو طریقہ رہے گا شرح میں وہ نوٹ کر لیں. نمبر ایک، صحیح پڑھنا، تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بک دی گئی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں زیر و زبر لگی ہوئی ہے، اعراب لگی ہوئی ہے، تاکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو. اور تلفظ درست ہونا چاہیے. اگر آپ تلفظ غلط کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں چل سکیں گے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ حدیث جب ہم پڑھ لیں، ایک ہفتہ پورا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ شاید دو ہفتے بھی ہو جائے حدیث کے لیے، تو تلفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. نمبر دو، صحیح ترجمہ، خاص طور پہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ہر لفظ کا معنی آپ کو آنا چاہیے، الفاظ سکپ نہیں کرنے، معنی نہیں آتا تو چھوڑ دیں نہیں. اگرچہ اس کتاب جو آپ کو دی گئی ہے اس میں بعض الفاظوں کے معنی جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض کے مشکل ہیں اور بعض ان کے علاوہ جو الفاظ جن کے ذکر نہیں کیا گیا اس کو ہم چھوڑ دیں. تو سارے الفاظ جاننے ضروری ہیں. نمبر تین، صحیح مفہوم کو جاننا. اور یہ ہم جانیں گے شرح کر کے. شرح کا طریقہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، صحابی کی معرفت، نام مختصر سا، نسب، صحابی کے تعلق سے تین چیز جاننا ضروری ہے. نمبر ایک، ان کا نام، نام میں کنیت، لقب، ان کا نام، ان کے والد کا نام، اور دادا کے بھی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ والد کا نام تک کم سے کم تو آنا چاہیے نا. نمبر دو، کوئی خاص پہچان صحابی کی ہے، کوئی خاص پہچان یا شہرت. نمبر تین، وفات کا سال کون سا ہے. یہ تین چیزیں ضروری جاننی ہے، باقی اب جانے نہ جانے، لکھ لیں بریکٹ میں حفظ، یہ یاد کرنا ہے. اور اگر صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کو قول یاد ہو، ان کے کوئی پیغام یاد ہو صحیح سند سے جو ان سے ثابت ہو، وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، جو قول ان سے مشہور ہو، یہ آپشنل ہے، یاد کریں نہ کر آپ کی مدد. تین چیزیں لازم یاد کرنا. نمبر دو، اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے، جسے کہتے ہیں تخریج الحدیث، لکھے بریک اپنے حفظ، یہ بھی یاد کرنا ہے. متفق علیہ ہے یا بخاری میں یا مسلم یا کسی اور حدیث میں. نمبر تین، صحت اور ضعف کو جاننا، صحیح ہے یا نہیں. اگر ہاں حدیث کی صحت کی معرفت کہ صحیح ہے یا نہیں، اگر متفق علیہ تو معروف ہے صحیح بخاری مسلم میں، اگر صحیح بخاری میں تب بھی معروف ہے صحیح ہے، صحیح مسلم میں تب معروف صحیح ہے. ان کے علاوہ اب بتانا پڑے گا، اگر ان کے علاوہ کوئی حدیث آئی ہے تو صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر صحیح تو کس نے کہا صحیح ہے، ضعیف ہے تو کس نے کہا ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں چلے گا کہ صحیح ہے بس، اچھا کس نے کہا صحیح ہے. اور معتبر محدثین جو ہیں، متقدمین میں سے جو معروف ہیں، یا متأخرین میں سے، علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آسان انہوں نے علم کو کر دیا، علم حدیث کو، آپ کہتے ہیں رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، کہہ رہے رواہ الترمذی اور خاموشی اختیار کریں، اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ. نمبر چار، متن، یہ تھا متن سے پہلے اور بعد میں، ابھی تک اب شرح حدیث کی بات کریں نا، صحابی پہلے ہے، پھر تخریج کس نے کی ہے، پھر صحیح یا نہیں، یہ متن سے پہلے اور بعد میں. متن جو اصل حصہ ہے حدیث کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے متن کہا جاتا ہے. متن میں کیا دیکھیں گے ہم؟ نمبر ایک، کتنی جملے ہیں گنیں گے، جو جن کی ہم نے شرح کرنی ہے، پہلے متعین کر لیں گے الفاظ نہیں جملے الگ الگ کر کے. نمبر دو، ابتدائی کلمہ کون سا ہے، ابتدائی لفظ کون سا ہے، اور تین قسم کے لفظ ہیں عام طور پہ. امر جسے حکم کہا جاتا ہے، یعنی فعل امر سے ابتدا اگر ہے، افعل وغیرہ سے. نمبر دو، نہی ابتدائی کلمہ، یا تو نہی ہوگا، دوسرا لا تفعل، یا اجتنب. اجتنب امر ہے لیکن معنی نہی کا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا خبر، جس میں نہ امر ہے نہ نہی ہے، تیسری خبر ہی ہے. اور خبر میں سے استخبار بھی ہے، جیسے سوالیہ، سوال کرنا، جیسے استخبار کہتے ہیں. لیکن یہ تین چیزیں معروف ہیں، امر، نہی یا خبر. نمبر تین، متن میں دیکھیں گے ہم ابتدا کیسے ہوئی. حدیث کی ابتدائی جو کلمہ ہے تو جان لیا ہم نے، حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا کسی خاص طریقے سے ہوئی، جس میں قسم ہے، یا لفظ بار بار تکرار کیا گیا ہے، یا کوئی سوالیہ جملہ ہے، حصر کا صیغہ ہے، عموم کا صیغہ ہے. اور یہ وقت آئے گا تو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ کہ حصر کیا ہوتا ہے، عموم کیا ہوتا ہے، خصوص کیا ہوتا ہے، اطلاق کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ بیچ میں ہیں، جو ہم اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں. چوتھے نمبر پہ، اس حدیث کا موضوع کیا ہے، کیا خاص موضوع ہے جس میں خاص عقیدے کی بات ہو رہی ہے صرف، یا خاص عبادت کی، یا خاص معاملات و اخلاق کی وغیرہ، یا عام ہے جس میں ایک سے زیادہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے، عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اور اس میں معاملات بھی ہیں، ایک سے زیادہ موضوع. تو عام ہے یا خاص ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ موضوع کیا ہے. نمبر پانچ، بنیادی پیغام کیا ہے، بنیادی پیغام حدیث میں کیا ہے، بنیادی پیغام کیسے جانیں گے ہم. جی، بنیادی پیغام کسی حدیث میں کیسے نکالیں، کیا پتہ کون سا بنیادی پیغام ہے. جی نہیں، پھر بتاؤ نا، مثال بعد میں، باب سے کون سا باب، وہ تو بعد میں نا. تو آپ کیسے نکالیں گے، بے معنی ہو جائے گی. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، بنیادی پیغام یہ وہ، ہاں یہ وہ بات ہے، یہ وہ پیغام ہے جس کی وجہ سے حدیث بیان کی گئی ہے. آپ سب نے حدیث کیوں بیان فرمائی ہے، ایک بنیادی وجہ تھی نا، وہ بنیادی وجہ کیا ہے. اور اگر یہ بنیادی الفاظ نہ ہو تو حدیث بے معنی ہو جاتی ہے. آپ حدیث شروع میں دیکھیں، آخر میں دیکھیں، تو آپ کو لے گا اگر وہی اصل مادہ نکال لیں آپ تو حدیث بے معنی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے، اور پریکٹیکلی دیکھیں گے ہم. اور بعض احادیث میں ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے، بعض احادیث میں، ٹھیک ہے نا. اور بعض بنیادی پیغام ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور متمات مکملات ہوتے ہیں، یا بالکل ڈفرینٹ موضوعات میں، جیسے میں نے کہا عام ہے یا خاص ہے. پانچویں نمبر پہ، شرح کیسے حدیث کی جاتی ہے، کیسے کریں گے. نمبر ایک، شرح کی ابتدا کی جاتی ہے کس بنیاد پر، ابتدائی لفظ کی بنیاد پر. ابتدائی لفظ کون سا ہے، امر ہے تو ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہیں تو ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اگر خبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے حدیث کی شرح کا آغاز کریں گے. ایکسپلینیشن حدیث کی، ہاں اب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں حدیث کو، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اب ابتدا کس چیز سے ہے، امر ہے، نہیں ہے، خبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر بتائیں گے شرط کیا ہے، وہ آئے گا بعد میں، لیکن آپ نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اجتنب السبع الموبقات، اجتنبو اب ہے تو فعل امر لیکن معنی نہیں کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں سات مہلک چیزوں سے، یہ ابتدا ہے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ ابتدا کہاں سے کرنی ہم نے. تو ابتدائی لفظ سے پتہ چل جائے گا آپ نے آپ کو شرح مذہب شرح کرنی کیسی ہے. اکثر طالب علم پریشان ہو جائے ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے, تو جب آپ کو دروازہ کھل جاتا ہے نا تو یہ سب سے پہلی چابی ہے آپ کی. اب آپ نے کھول دیا دروازہ, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آگے کیا کہنا ہے. جو سب سے پہلے مسئلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ بات کا آغاز کہاں سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو پتہ چل گیا کہ امر ہے نہیں ہے یا خبر ہے, یہاں سے آپ بات کا آغاز کر سکتے ہیں عام طور پہ. نمبر دو, بنیادی پیغام کا ذکر کرنا ہے شرح میں. نمبر تین, جملے کا مفہوم کیا ہے. الفاظ تو پہلے جان چکے ہم, اب جو الفاظ آپس میں جڑے ہیں اب اس جملے کا مفہوم کیا ہے, اس جملے سے کیا مراد ہے. نمبر چار, مفہوم مخالفہ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے عند الحاجہ وہ بھی ہم بیان کریں گے تاکہ مزید اس میں مضبوطی ہو. یہ شرح کے تعلق سے چار چیزیں ہیں. چھٹے نمبر پہ, حدیث میں سے اسباق اور پیغام اور فوائد کیسے نکالے جاتے ہیں. ہر حدیث میں دیکھیں پوری شریعت جو ہے وہ پیغام ہے, قرآن مجید رسالت ہے پیغام ہے, آپ سب کا فرمان بھی پیغام ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ سب کو پیغمبر کیوں کہا جاتا ہے, پیغام لے کے ہے نا, پیغام پہنچانے والے. تو پیغام کیا ہے, صرف قرآن نہیں ہے, قرآن بھی اور صحیح حدیث بھی ہے. تو یہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, بعض وقت ایک پیغام میں ایک سے زیادہ پیغام ہوتے ہیں, وہ سبق ہوتے ہیں امت کے لیے ہمارے لیے. تو کیا اسباق ہیں اس حدیث میں سے, اگر شرح میں باتیں ہو جاتی ہیں ساری, شرح تو انسان جو ہے نا بہت ساری چیزیں سن لیتا ہے, اب اس میں سے اب پریکٹیکل لائف میں مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو اپنی تربیت کے لیے اور تاکہ حدیث پہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے اور میں عمل کرنے کے لائق بن جاؤں, تو یہ فوائد ہم الگ سے بیان کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس حدیث سے کیا کیا فائدے نکال رہے ہیں اور کس طریقے سے میں اپنے علم اور عمل میں میں مضبوطی حاصل کر سکتا ہوں. تو اس کے دس طریقے ہیں. نمبر ایک, بنیادی پیغام کو بیان کرنا ہے فوائد میں, وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. سب سے پہلے بہتر ہے بعد میں بھی کر سکتے, کیونکہ سب سے پہلے نہیں کریں پھر انسان بھول جاتا ہے. نمبر دو, عقیدے کے تعلق سے کوئی بات ہے اس حدیث میں یا نہیں, یہ ہم ڈھونڈیں گے ایک ایک حدیث میں. دیکھیں جب آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ بھول بھی جاتے ہیں. میں ایک نقشہ دے رہا ہوں میں آپ کو, اس کو اپنے سامنے رکھیں پھر دیکھیں حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی بات ہے کہ نہیں, تاکہ اگر کوئی اور فوائد ہو نہ ہو یہ فوائد آپ کو ضرور آنے چاہیے. عقیدے کے تعلق سے کوئی بات ہے, خاص طور پہ دو چیزیں, توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات, اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر تین, ارکان ایمان کے تعلق سے, ارکان ایمان کے تعلق سے کوئی بات ہے یا نہیں. ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہے بری ہو. نمبر چار, عقیدے کے اصول میں سے کسی اصول کا ذکر ہے کہ نہیں اس حدیث میں, اس کا کوئی پیغام ہے. نمبر پانچ, منہج کے تعلق سے کوئی پیغام ہے. نمبر چھ, کوئی اور پیغام بنیادی پیغام کے ساتھ, عام طور پہ اور پیغام بھی ہوتے ہیں بعض حدیث میں, ان کا ذکر کرنا ہے اگر موجود ہوں تب. نمبر سات, اصول فقہ یا قواعد فقہ میں سے کوئی قاعدہ کوئی اصول اس حدیث میں نظر آتا ہے. نمبر آٹھ, مصطلح حدیث میں سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. نمبر نو, ان کے علاوہ کوئی اور فائدے, یہ آپشنل ہے, جو طالب علم مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے اور نکال سکتے ہیں, جو ان پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں وہ کافی ہے. اور ان جو اور فوائد ہیں ان میں آپ ایک فائدہ ایکسٹرا اس میں بیان کر سکتے ہیں کہ مخالفین کا رد, جو مخالف گروہ ہیں. اب ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ثبوت ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کا نام ہے الطیب, ٹھیک ہے نا. اب اس سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا نام طیب ہے, اس حدیث سے ثابت ہوا, تو پھر یہ بھی کہیں گے کہ ان گروہوں کا رد جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کرتے ہیں, تو یہ الگ سے ایک فائدہ ہو جائے گا. دسویں نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے اس موضوع کے تعلق سے, فوائد یا پیغام یا اسباق نکالتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ شریعت کے اصول کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. اس کی مثال صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس میں صحابی سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتی تھیں. اب اس میں یہ فائدہ نکالا جا سکتا ہے کہ پردہ واجب نہیں ہے, ایک ساتھ وضو کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص یہ فائدہ نکالتا ہے تو اس کی کم علمی کی نشانی ہے. کیوں بھائی؟ یہ حدیث سے بخاری کی روایت ہے, اور کیسے کم علم, کہاں سے کم علمی ہے؟ کیونکہ جو شریعت کے اصول اس کے مخالف ہے. اصول میں کیا ہے؟ پردے کا حکم قرآن مجید میں ہے, پردے کا حکم احادیث میں ہے, تو پردے کا حکم تو واضح ہے. تو پھر اس حدیث کو یا اس روایت کو کس چیز پر محمول کریں گے ہم؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے شوہر کا یا خاوند کا بیوی کے ساتھ وضو کرنے کا بیان, اور عورت کا بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنے کا حکم. سبحان اللہ, مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ امام بخاری کی تبویب ان کی فقہ ہے, ان کی سمجھ ہے. تو مرد عورت, ہم یہ بھی مرد عورتیں نہیں ہیں کیا؟ تو مرد عورت سے مراد یہ نہیں کہ اجنبی مرد اور عورت, ان سے مراد میاں بیوی ہیں. جیسے کہ دوسرے حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں, سیدہ صفیہ کے حدیث میں, سیدہ عائشہ کے حدیث میں آیا کہ ایک ہی برتن میں دونوں جو ہے غسل کرتے تھے. تو میاں بیوی ہیں تو خاوند بیوی کے ساتھ جو ہے وہ وضو بھی کر سکتا ہے, غسل بھی کر سکتا ہے. تو لفظ مرد اور عورت کا تو ہے اس روایت میں, لیکن اس سے ہرگز مراد اجنبی مرد عورت نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فوائد نکالتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کی جو اصل پیغام ہے, جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی ضوابط ہیں شریعت کے, ان کے خلاف کہیں کوئی پیغام نہ بیان کیا جائے. ساتویں نمبر پہ کم سے کم 30% احادیث کو ہم یاد کریں گے. جیسے میں نے کہا 50 میں سے 20 تقریباً ہم یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور جو یاد کرنی ہوگی اس کی انشاءاللہ ہم نشاندہی کر لیں گے. کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ اگلے درس سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. کیا لغت کے اعتبار سے؟ وہ تو جب آئے گا نا, شروع میں بتایا تھا نا میں نے, جب ترجمہ کریں گے الفاظ کا معنی بیان کریں گے نا ترجمے میں, تو لفظ کا معنی تو پہلے میں آ جائے گا نا, کیونکہ ہم عربی سے نہیں کریں گے, ہم پہلے ترجمہ کریں گے. کیونکہ ہمارے ساتھی کو عربی نہیں آتی, ورنہ پھر ہم اگر عربی میں کرتے تو زیادہ آسان ہوتا سمجھنا, لیکن ساتھی کو عربی کیونکہ نہیں آتی تو اس لیے ہم پہلے ترجمہ کریں گے, تو ترجمے سے پھر ہم آگے بات کریں. تو لغت کی جو آپ بات کریں وہ عربی جو جانتے ان کے لیے ہے, تو اس لیے میں نے عربز کی بات نہیں کی. ان میں سے جو ہم نے ترجمہ جو ہم بیان کریں گے ان میں سے انشاءاللہ نکالیں گے, لیکن عربی لفظ کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ترجمے میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اصل عربی لفظ میں ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ شرط کی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب فعل الشرط ہے, جواب الشرط ہے, اور شرط سے عموم کا صیغہ بنتا ہے, کیسے بنتا ہے. ترجمے اگر ہم پڑھیں گے تو چیز یہ چیز رہ جائیں گی, تو اس کو بھی ہم محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ ترجمے پہ ہم دیکھیں گے. کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں کہ ترجمہ جانے یا صرف عربی ٹیکسٹ جانے, دونوں انشاءاللہ ایک ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہاں, کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ لفظ عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا, لیکن یہ وہی ہے کہ حدیث کے علم کا جو ہے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگرچہ کوئی خاص اس طریقہ میں نہیں لکھا بنا ہوا کہیں پہ, لیکن علماء سے جو حاصل کیا علم, جو پڑھا ہے, جو دیکھا ہے, جو اور جو فوائد میں نے دیکھے ہیں علماء کیسے نکالتے ہیں, تو اس سے ایک خاکہ میرے ذہن میں تھا, تو پھر میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر دوں, جس سے خود مجھے بہت فائدہ ہوا اس طریقے سے فوائد نکالنے میں. تو انشاءاللہ آپ بھی مجھ سے آگے انشاءاللہ رہیں گے, مجھ سے اچھا کریں گے انشاءاللہ.
اچھا, واضح کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ جیسے میرا جیسا شخص بھی پڑھے گا تو مجھے یہی سمجھے گا نا مرد اور عورت کا سکتا ہے، تو اس کی بجائے میاں بیوی کیوں نہیں لکھا ہوتا؟
یہ تو راوی جو ہے راوی نے بات کر دی. اب راوی نے جیسے دیکھا ویسے بات بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. تو راوی کو تو پتہ ہے، جیسے ہم ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم کیا موضوع کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ذہن میں میاں بیوی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرد عورت ہیں، نہیں کہتے. تو اس زمانے میں کچھ ایسے ہی ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ راوی جب روایت کرتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ایک بری بینی سے بات کو بیان کرے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے طرح سے جو ذہن میں بات کر دی. پھر ہم کیا دیکھیں، ہم دیکھیں پوری شریعت کو، اب اس موضوع سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں سب جمع کریں گے، جس کو میں نے کہا کہ شریعت کے اصول، ہر موضوع کے تعلق سے اصول ہیں، ہر موضوع کے، عقیدے کے ہیں، طہارت کے ہیں، عبادات کے ہیں، معاملات کے ہیں، شادی کے ہیں، بیاہ کے ہیں، طلاق کے ہیں، خلع کے ہیں، ایک اصول ہیں. اور پھر جب ہم کوئی فائدہ نکالیں گے اس اصل کے خلاف ٹکرا گیا تو پھر فائدہ تو نہ ہو، نقصان ہوا نا، تو فائدہ نکالیں گے نقصان نہ اٹھا لیں. اہل بدع کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو عقلانی ہے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، اور جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں سب کو چھوڑ دیا، صرف ایک ہی اس روایت کو پکڑے سے بخاری کی اور کہا کہ دیکھیں مرد عورتیں ایک ساتھ وضو کرتے تھے. اسی تو کہتے ہیں خواہش نفس. نہیں لکھا تو ہے، لیکن لکھا ہوا کیسے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، امام بخاری نے تبویب کیا کی ہے. اب وہ سلف کی فہم ہے جس کا میں نے بتایا کہ شرح جو ہے نا انشاءاللہ ان کے فہم کے مطابق کریں گے، جس کو کہتے ہیں صحیح مفہوم. یہ صحیح مفہوم ہے، امام بخاری نے تبویب کی ہے، فقہ ہے ان کی، انہوں نے خود کہا کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ وضو کرنا، تو ان کو سمجھ آ گیا. کیونکہ ان کے پاس شریعت کے اصول موجود ہیں، اور اس روایت کو، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کنٹراڈکشن ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تو منع کریں اور پھر خود بعض صحابہ کو اجازت دے بھی آپ کرتے رہو تمہارے لیے مرضی ہے. یہ عام لوگوں کے لیے بات ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو شریعت سب کے لیے ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن عام طور پہ جو پردے کا معاملہ، جو دوسری چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اگر کہیں پہ خصوصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ہے تو الگ سے بیان کیا گیا ہے. اگر خصوصیت نہیں بیان کی وہ سب کے لیے عام ہے، چاہے بکر صدیق ہو چاہے آج کا کوئی بھی عام مسلمان ہو، جو عام جو احکام ہیں سب کے لیے برابر ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.